الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں تصوف سے متعلق اور اس کی اہمیت سے متعلق. گزشتہ مضمون میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں لگائیں ان میں اہم ترین چار ذمہ داریاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں جن کے بارے میں تفاصیل آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصب یہ بیان فرمایا کہ آپ کتاب اللہ کی تلاوت فرمائیں گے، دوسرے یہ کہ آپ اللہ کی اس کتاب کی تعلیم دیں گے، تیسرے یہ کہ آپ اللہ کے بندوں کو حکمت کی باتیں بیان فرمائیں گے، جس سے مراد ہے حدیث، کہ احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کے رہنمائیاں فرمائیں گے، اور چوتھی چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان بندوں کا تزکیہ فرمائیں گے. اور اسی تزکیہ سے متعلق یہ مضامین آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ تزکیہ دل کی صفائی کو کہا جاتا ہے، کہ دلوں کی اس انداز میں صفائی کی جائے، تربیت کی جائے کہ دلوں کا روگ، دلوں کا زنگ دور ہو جائے، اور اس کے بعد ان دلوں کو ایسی جلہ بخشی جائے کہ وہ منور ہو جائیں، اور پھر وہ موقع آ جائے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ تم لوگ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی ذکاوت اور ذہانت سے بچو، اس لیے کہ وہ جو دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ پاک دلوں کو اتنا منور کر دیتے ہیں کہ دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، کہ بسا اوقات اس دل کے اندر سامنے آنے والے کی حالت جھلکتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل اور مجلس میں ایک شخص آئے جو آتے ہوئے کہیں بد نظری کرتے ہوئے آئے تھے، کسی غیر محرم پر نظر پڑی اور اس کو تکتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلے آئے تھے. دوران مجلس گفتگو کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے اور نظروں سے زینہ ٹپکتا ہے. تو یہ بات جب سنی تو آنے والا دنگ رہ گیا اور پوچھنے لگا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہے؟ کہ آیا میں تو باہر سے آ رہا ہوں، جہاں آپ میرے سامنے نہ تھے میں آپ کے سامنے نہ تھا، اس کے باوجود بھی آپ متنبہ فرما رہے ہیں، تو آیا وحی کا سلسلہ کیا اب بھی جاری ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں؟ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، کہ اس نور کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو گیا. تو یہ حالت تب ہوتی ہے جب انسان اپنے دل کا تزکیہ کرائے، گناہوں برائیوں سے دل کو پاک و صاف کرائے، منجائی اور رگڑائی اور صفائی کروائے، تو دل اتنے منور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کی قربتیں اس دل کے اندر بس جاتی ہیں. آج آپ حضرات کے سامنے اپنے اکابرین اور اسلاف کے وہ مضامین بیان کرتا ہوں کہ جس میں ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. گزشتہ مضمون میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے متعلق عرض کیا تھا کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کو ہدایت کی تھی کیونکہ آپ بہت اونچے درجے کے پائے کے عالم تھے، تو فرمایا کہ تم عالم ہو اپنی جگہ، مگر یہ ہے کہ ملا خشک و نہ ہموار نہ باشی. خشک مولوی مت بن جانا، روکھے سوکھے مولوی مت بننا، بازوق مولوی بننا، خالی شریعت کا نام لینے والے مت بننا، شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت پر چلنے والے بننا، جسم اور جان دونوں تمہارے اندر ہونی چاہیے، یہ مذہب اسلام، یہ دین اپنی روح کے ساتھ تمہارے اندر آنا چاہیے. چونکہ پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم. اگر تو صرف یہ چیز کافی ہوتی تو پھر تزکیہ کا الگ سے تذکرہ نہ کیا جاتا, لیکن تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کو الگ بیان فرمایا, اور اللہ پاک نے تزکیہ نفوس کو الگ بیان فرمایا, جس کی واضح مثال دی تھی کہ جس طرح کوئی تعلیمی مرحلے سے گزرتا ہے تو تعلیمی مرحلہ مکمل کر لینے کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تجرباتی دور سے گزرنا. تو ایک ہے تعلیم حاصل کرنا, اس کی مثال دی تھی کہ کوئی شخص ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے وہ ڈاکٹری تعلیم ان حضرات سے پڑھے گا کہ جو تعلیم دینے والے ہیں, وہ اساتذہ جو اس ڈاکٹری تعلیم کے ماہر ہیں, وہ ماہر فن اساتذہ تعلیم کے ذریعے اس کو معلومات فراہم کریں گے, اور اس معلومات کے حاصل کر لینے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے تجربہ کے دور سے گزرنے کا. اس میں پھر وہ مرحلہ اس انداز میں طے کیا جاتا ہے کہ وہ کسی تجربے کا ڈاکٹر کی زیر تربیت رہ کر اس اپنے پورے علم کو عملی جامع بناتا ہے, اور وہ مشق کیا کرتا ہے کہ مرض کیا ہے, مرض کی تشخیص کیا ہے, اس کے لیے دوا دارو علاج معالجہ یہ کیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو مختصر لفظوں میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک ہے تعلیم اور دوسری چیز ہے تربیت. آج بھی بہت سارے لوگ ماہرین ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے علمی میدان میں 0/0 لیکن کسی ماہر کی زیر تربیت رہ رہ کر ان کو کسی بھی فن کے اندر وہ کمال حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو کسی ڈاکٹر کے, کسی انجینئر کے, کسی اور اس طرح کے شعبوں سے اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ وہ رہ کر وہ تجربہ حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے دائیں بازو بن جاتے ہیں اور وہ ان کے معاون بن جاتے ہیں. پچھلے اتوار کو اللہ پاک کے حکم سے ہمارا چھوٹا بیٹا رات سونے کے لیے جب لیٹ رہے تھے تو بستر سے گر پڑا, گرنے کے ساتھ ہی نازک سا ہے اس کی ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی. تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے, فٹافٹ اسپتال لے کر پہنچے گھر کے سامنے, تو وہاں ظاہر ہے کہ رات کے 12 بجے ڈاکٹر تو میسر نہیں ہوتے, لیکن وہاں ایک کمپاؤڈر ہے جو شروع زمانے سے وہاں خدمت انجام دیتا ہے, بالکل دیہات کا باشندہ, پڑھائی لکھائی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر حضرات کے زیر تربیت رہتا ہے, آپریشنوں میں شریک حال رہتا ہے اور باقاعدہ وہ دیکھتا ہے. وہ موجود تھا, بھائی وغیرہ سارے جمع ہو کے وہاں پہنچے بچے کو لے کر, اس نے فوراً ایکس رے نکالے, کہا فکر کی بات نہیں. تھوڑی دیر کے بعد بچے کے ہاتھ کو کھینچ تان کے اپنی جگہ پر بٹھا کر پلستر چڑھا دیا. تو وہی مضمون میرے ذہن میں آیا کہ ایک ہے تعلیم کہ انسان نے کسی فن کے اندر علم حاصل کیا, اور ایک ہے تربیت کہ اس کو اس ڈاکٹری کے علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, بالکل ان پڑھ قسم کا آدمی ہے لیکن زیر تربیت رہا ہے, وہ تربیت اس نے حاصل کی ہے ان ماہرین کی زیر تربیت رہا ہے, تو اس نے اس کام کو انجام دے دیا جو بڑے ڈاکٹر انجام دیا کرتے ہیں. پھر بعد میں جب ایکس رے وغیرہ کرایا تو رپورٹ درست آئی کہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہی حال دینی معاملوں میں بھی ہے کہ بہت سارے اللہ کے بندے وہ علم سے بھی لبالب لبریز ہوتے ہیں, جس کو تعلیم کہا جاتا ہے, اور تربیت بھی ان کی ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں, علم کے میدان میں بھی وہ بڑے اونچے درجے کے شہ سوار, اور تربیت کے میدان میں بھی انہوں نے کسی اونچے درجے کے بزرگ سے تربیت حاصل کی ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کامل مکمل ان کو حاصل. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف علم کے میدان میں بڑے اونچے درجے کا پہنچ گئے لیکن تربیت نہیں کرائی, اور بعض لوگ وہ ہیں کہ علم کے میدان میں بہت کم علم ان کو حاصل ہے لیکن تربیت ایسے اونچے درجے کی کرائی کہ وہ ان عالموں سے پڑھ کر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تربیت نہیں کرائی. تو اس کی مثال وہی ہے کہ جو تجربہ کار کسی مربی کی زیر تربیت رہ کر انہوں نے یہ تمام چیزیں سیکھ لی کہ اصلاح نفس کیا ہوتا ہے. آج بھی معاشرے میں بڑے بڑے مربی موجود ہیں, بڑے بڑے مصلح موجود ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر مربی عالم کامل بھی ہو. بہت سارے مربی ایسے ہیں کہ جو اپنے دوسرے فنون کے حاصل کر لینے کے ساتھ اس میدان کے اونچے درجے کے امام ہیں. خود حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ, آپ کے جو شیخ تھے, پیر و مرشد تھے, حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ,
وکیل تھے اور ڈاکٹر تھے، اس کے باوجود حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تربیت پائی، ان کی صحبتیں اپنائی تو اس اونچے درجے کے اللہ پاک کے ولی بنے کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے علماء آپ کے زیر صحبت تربیت حاصل کر لینے کے لیے آیا کرتے تھے. آج کے بڑے بڑے نامی گرامی حضرات، حضرت مولانا مفتی رفیع احمد جو صدر پاکستان ہیں، یہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، اور دارالعلوم کراچی کے صدر مدرسین، پورے ادارے کے شعبے کے بڑے وہ ہوئے یا ان کے بھائی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، ابا جان، اور اس قسم کا ایک بہت بڑا حلقہ علماء کرام کا آیا کرتا تھا جو اس نیک بزرگ کی صحبت سے فیضیاب ہوا کرتا تھا کہ بظاہر وہ ڈاکٹر ہیں لیکن صحبت اتنے اونچی ہستی کی پائی ہے کہ تربیت یافتہ ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ تربیت کس طرح کی جاتی ہے، معالج علاج جب جانتا ہو تو صحیح انداز میں علاج کر سکتا ہے. تو یہی حال اس شعبے کا ہے کہ جب انسان نے تربیت اپنی کرائی ہو اور وہ پھر ان دونوں چیزوں میں توازن برقرار رکھتا ہو، تعلیم اور تربیت، تو وہ انسان بڑے اونچے درجے کا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. ابا جان کو گزرے ہوئے آج 6 اکتوبر ہے، پورا ایک سال بیت گیا، کل کسی بات لگتی ہے، بالکل خواب و خیال سے لگتا ہے، یہ لگتا ہے ہاتھ سے بالکل تازہ تازہ ہو، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ابا جان کی یادیں دل کے اندر اور زیادہ گہرے اثرات چھوڑتی جاتی ہیں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کامیاب اور کامران ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اوقات کو، قیمتی لمحات کو نیک صحبتوں کے اندر گزار دیں. اچھی صحبت انسان کے اوپر بڑے بڑے اچھے اچھے اثرات چھوڑتی ہے، بری صحبت انسان کو کالا کلوٹا بنا کر چھوڑ دیتی ہے، اس کی اندرونی حالت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. کسی نے مثال دی ہے کہ بری صحبت کی مثال، برے دوست کی مثال، برے لوگوں کی مثال کوئلے کسی ہے کہ اگر ٹھنڈا ہو ہاتھ میں لو تو کالا کر دے گا، ہاتھ کو کالا کرے گا، لباس پہ لگ جائے تو لباس کو کالا کرے گا، جہاں بھی لگے گا جس چیز سے ٹچ ہوگا اپنی کالک چھوڑے گا. اور اگر وہ کوئلہ گرم ہو تو گرم ہونے کی حالت میں بھی نقصان دہ ہے، جہاں لگے گا جلائے گا، نقصان پہنچائے گا. تو بری صحبت انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے اور اچھی صحبت انسان کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. کسی نہ کسی، کوئی نہ کوئی کام کی بات انسان کو ایسی مل جاتی ہے کہ جو اس کی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کارآمد ہوتی ہے. ابا جان کے دوسرے پیر و مرشد حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، وہ بھی بڑے اونچے درجے کے ولی کامل بزرگ اور اپنے پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے صحبت یافتہ تھے. بڑے منکسر المزاج، بہت ہی زیادہ نورانی چہرہ اور بہت ہی زیادہ پر نور شخصیت. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جایا کرتا تھا تو جس مجلس کے اندر، محفل میں جو بات بھی مجھے پتہ چلتی، ہر نئی بات کو میں اپنے پلے سے باندھ دیا کرتا تھا. تو یہ ہے قدردانی کہ جو جو نئی نئی باتیں انسان کو معلوم ہوتی چلی جائیں، انسان ان کو عملی جامع پہناتا چلا جائے. تو اس انداز سے ایک ایک قیمتی موتی کو وہ سمیٹتے چلے گئے، اپنی زندگی کو سنوارتے چلے گئے. تو یہ اونچے درجے کے حضرات، ان کی سوچ اونچی، ان کے مزاج اعلیٰ، اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی اسی انداز سے فیضیاب ہوا کرتے تھے. اور ایک بات جو بڑے کام کی ہے، ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بچپن ہی سے ہم بھائیوں کو، حالانکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نہ سمجھتے، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کی محفلوں میں، مجلسوں میں، آپ کے جو در دولت پر مجلس ہوا کرتی تھی اس میں بھی لے جایا کرتے تھے. بسا اوقات بھائیوں میں ماشاءاللہ تعداد ہم 7 بھائی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بسا اوقات باری لگاتے کہ آج تم 2 بھائی جاؤ گے، اگلی دفعہ تم 2 بھائی جاؤ گے، اگلی دفعہ فلانا. موقع کی مناسبت سے باقاعدہ ہر مجلس میں ہمیں لے جایا کرتے تھے. اور پھر حضرت کا اپنا مطب تھا، وہاں پر بھی حضرت تشریف فرما ہوتے تھے، تو مختلف اوقات میں وہاں بھی لے جایا کرتے تھے. حالانکہ ہمارا دیکھا جائے تو بچپن میں بچوں کا کوئی کام نہیں بزرگوں کے پاس جانے کا، لیکن آج ان چیزوں کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ ابا جان چونکہ قدردان تھے، ان چیزوں کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. بچپن میں ہمیں ان بزرگوں کی زیارتیں کروائیں، آج بھی دل و دماغ میں ان بزرگوں کی محفلیں نقش ہیں. بچھڑ گئی ہیں جو مجھ سے، وہ صورتیں اب تک لکھی ہیں دل کے صحیفے میں آیتوں کی طرح، آج بھی وہ محفلیں ہمارے بچپن کے وہ نقشے دل و دماغ میں رچے اور بسے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ محفلیں کس طرح ہوتی تھیں۔ خاموشی کا سما بڑا پر نور اور پر رونق مجمع ہوا کرتا تھا۔ حضرت ڈاکٹر دلہی صاحب اپنے مکان کے لان کے اندر گھاس ہوتی تھی، اس گھاس کے اوپر ایک چادر بچھی ہوتی تھی اور کونے کے اندر حضرت کا ایک مختصر تخت بچھا ہوتا تھا، اس پہ سفید چادر اور سفید لباس میں حضرت بڑے نازک دبلے پتلے لمبے بدن کے تھے، لمبے قد کے تھے، اس پہ بیٹھ کے واز فرمایا کرتے تھے، اور سائیڈوں میں ناریل کے درخت اور اوپر کووں کی کائیں گائیں، اور شام کا وقت جمعے کے دن بیان ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو عصر سے مغرب تک واز فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ابا جان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ مغرب کی نماز پڑھایا کرتے تھے، امامت کے فرائض ابا جان کے ذمہ تھے۔ تو وہ محفل ہوئی، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کی محفل اور مجلس سے ہوئی، یا اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے علماء کرام حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، ان کی صحبت اور ان کی زیارت اس انداز سے ہوئی کہ جب جامعہ بنوری ٹاؤن میں آیا کرتے تھے تو ابا بڑے اہتمام سے ہم بچوں کو لے جایا کرتے تھے، ورنہ اگر اس چیز کے انسان میں اہتمام نہ ہو تو کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ فلانے بزرگ کیسے تھے، ان کی صحبتیں کیسی تھیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کو نیک صحبتوں کا عادی بنائیں۔ بچپن کے اندر جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے اتنی پختہ ہوتی ہے کہ پتھر کی لکیر، بچے کے اندر شروع ہی سے جب اچھائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جب ان کو بڑھتی ہوئی عمر کے اندر اچھی صحبتیں میسر آ جائیں تو وہ بچہ کبھی بھی بڑا ہو کر بد زبان نہیں ہوگا، بد کلام نہیں ہوگا، بد تمیز نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ ادب کا پیکر رہے گا۔ ابھی پچھلے دنوں جب حضرت اقدس حضرت والد ماجد کی وفات کا واقعہ تازہ تھا، حج کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کے ساتھ ایک ملاقات کا وقت پایا تو ہمارے مدرسے کے ایک استاد مجھے بھی ساتھ لے گئے کہ آپ بھی چلیں، آپ کی بھی ملاقات کراؤں گا۔ تو میں اور وہ اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے اور ایک چھوٹا بچہ ان کے ساتھ، بالکل وہ بھی چونکہ ابا ہی کے ہم مزاج لگتے ہیں، ماشاءاللہ پورے بابر شیر ہیں، صحت مند اور بہت وجیح، خوبصورت داڑھی اور اس کے بعد بڑا خوبصورت نورانی چہرہ، اور ان کے والد ماجد ہمارے دادا کے دوست اور ہمارے وہ استاد ابا جان کے جان پہچان والے، ماشاءاللہ ابا ہی کے ہم عمر ہوں گے یا اس سے بھی تھوڑے زیادہ، ان کے والد ماجد بھی اب تک حیات ہیں، 103 سال سے اوپر عمر ہو چکی۔ تو وہ استاد کبھی کبھی مذاق میں فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ابا کے گھر جاتا ہوں تو ابا اپنی بہو وغیرہ سے کہتے ہیں کہ میرا لڑکا آیا ہے، بھائی کھانے وانے کا انتظام کرو، تو کہتے ہیں کہ خوشی ہوگی کہ میں بھی لڑکا ہوں، ماشاء اللہ عمر رسیدہ، سفید ریش، اور ماشاء اللہ خود کے بھی بڑے بڑے جوان بچے، پوتے پوتیوں والے، نواسے نواسی والے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے عمر دراز۔ لیکن فرماتے ہیں مذاق میں کہ ابا میں مجھے کہتے ہیں کہ بھائی لڑکا آیا ہے ہمارا، خیال کرو ناشتہ پانی لاؤ، تو فرماتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی لڑکا ہوں۔ تو غرض یہ کہ ان کے ساتھ ہمارا جانا ہوا دارالعلوم کراچی، اتوار کا دن تھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان بھی اتوار کے دن عصر سے مغرب تک چلتا ہے، مغرب بعد ملاقات ہوئی آپ کے در دولت میں، جب ہم گئے تو جاتے ہوئے کچھ پھل فروٹ وغیرہ بھی ساتھ لے گئے۔ جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ جس طرح ابا جان نے بچپن میں ہمیں تمام چیزیں دکھائی، آج بھی وہ نقش ہمارے دل و دماغ میں چھپے ہوئے ہیں، تو وہی صورتحال ان استاد نے بھی کی اپنے اس چھوٹے بچے کو پھل فروٹ دیا، چونکہ نہ سمجھ چھوٹا بچہ تھا، فرمایا کہ جاؤ اندر لے کر آ جاؤ اور بتا دو کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو بچپن کے اندر انسان کے یہ ماحول، یہ چیزیں، یہ حالات انسان کے سامنے جب آتے ہیں تو وہ بچپن کی چیزیں بچپن تک یاد رہتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی آل اولاد کو نیک صحبتیں دلانے کی ضرورت ہے، اچھی صحبتوں میں لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ اچھائی کے اثرات ان کے اندر پڑیں۔ ہمارے جو چھوٹا بچہ آتا ہے تو ایک دن میں اپنے دوسرے بڑے والے بیٹے کو بتا رہا تھا کہ شلوار ٹکنے سے اونچی رکھتے ہیں، تو چھوٹے والے نے بھی کہ سن لیا۔ پھر ایک دن ہم گاڑی میں جب آ رہے تھے تو اس کی شلوار کے بارے میں دوسرے بھائی کو بتا رہے ہیں کہ بھیا شلوار کو گھٹنوں سے اونچا رکھتے ہیں، اب اس کو کیا پتا ٹکنے کیا ہیں گھٹنے کیا ہیں۔ تو بڑا بن کے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سبق سکھا رہے کہ بھیا شلوار کو گھٹنوں سے اونچا رکھتے ہیں، ابو نے بتایا تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ بچوں کو اچھی صحبت میں اثر ہو تو بچے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اخذ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ ابا جان نے بچپن میں ہمیں یہ تمام چیزیں دکھائی، اچھے ماحول میں لے گئے، اچھی صحبتیں دکھائی، آج وہ بڑی بڑی نامی گرامی شخصیات دنیا سے رخصت ہو چکی، لیکن ان کے وہ محفلوں کے اور ان کے وہ منور چہرے آج بھی ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہیں۔ تو غرض یہ کہ نیک صحبت بہت ہی اچھا اثر چھوڑتی ہے، اور بری صحبت اس کی مثال کالے کوئلے کی ہوتی ہے وہ اپنا برا اثر چھوڑتی ہے کہ اگر ٹھنڈا ہو تو کالک دے گا، گرم ہو تو جلا کے رکھ دے گا۔ تو نیک صحبت ہوگی اس کی مثال مہکتے ہوئے پھول، مہکتے ہوئے باغ، کہ انسان خود جا کر سونگے یا نہ سونگے ہر صورت میں اس کو خوشبو پہنچتی رہے گی اور مہک سے وہ معطر ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو کہ تعلیم کے میدان میں اونچے درجے کے شہ سوار تھے، تو ان کے والد ماجد نے ہدایت کی تھی کہ خوش ملا مت بن جانا، کہ خلی لکیر کے فقیر بن جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے عشق اور محبت سے دور رہو، ایسا نہ ہونا پائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بات کا اور اس ہدایت کا اثر ان پر ایسا ہوا کہ ساری عمر ایک ہاتھ میں جامع شریعت اور دوسرے ہاتھ میں جامع عشق ان کے ہاتھ میں رہا۔ ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ سیف الدین رحمہ اللہ نے ان میں عشق حقیقی کے وہ جذبات پھونک دیے تھے کہ جو آخر عمر تک ان کے قلب و جگر کو گرماتے رہے۔ جب انسان اچھے اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو عشق و محبت کی آگ بھڑکتی ہے۔ اقبال عظیم جو ایک بہت اچھے نعتخواں گزرے، بڑے گہرے اشعار کہا کرتے تھے، ان کی ایک نعت ہے، نعت کے آخر کے اندر ایک شعر بڑے گہرے انداز میں انہوں نے کہا۔ بعض اشعار مختصر سے ہوتے ہیں لیکن بڑی گہرائی رکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک شعر جو مشہور ہے یہاں پہچان کے، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے تپائی پہ، اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں، کہ مدینے کی صبح کے اندر ایسا تقدس، ایسی عظمت اور احترام ہے کہ سورج بھی بڑا باادب گزرتا ہے۔ یہ شعر سن کے انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ادب سے گزر جاتا ہوں، لیکن اس کے پس منظر میں شاعر نے جس ادب کو بیان کیا ہے اس کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو بڑی گہری بات اس نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس، یہ ہے مشرق، یہ ہے مغرب، ادھر شمال، ادھر جنوب، مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے شمال میں واقع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر شمال میں ہے، آپ جو اپنے روزہ اقدس میں آرام فرما ہے تو آپ کا سر مبارک مغرب کی طرف ہے، قدم شریفین مشرق کی طرف ہے، کیونکہ انسان کو قبر میں قبلہ روح لٹایا جاتا ہے، تو آپ کا سر مبارک اس طرف، قدم شریفین مشرق کی طرف۔ تو جب سورج صبح کے وقت اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے مدینہ طیبہ پر طلوع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آتا ہے تو وہ سرانے کی طرف سے نہیں آتا، قدمین شریفین کی طرف سے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے مدینہ منورہ پر طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ شعر مختصر تھا لیکن پس منظر میں بڑی گہری محبت اس کے اندر بھری ہوئی۔ مگز کو باغ میں جانے نہ دینا، نہ حق خون پروانے کا ہوگا۔ مگز کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کہ شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دو، اگر باغ میں جانے دیا تو پروانہ مر جائے گا۔ دیکھا جائے تو یہ شعر سادہ سے لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن شاعر نے پس منظر میں ایک بڑی کہانی بیان کی ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دو، باغ میں جائے گی، رس چوسے گی اور اس کے بعد شہد بنانے کے لیے وہ چھتہ تیار کرے گی، چھتے کے اندر وہ شہد جمع کرے گی اور اس کے بعد انسان آئے گا، شہد حاصل کرنے کے لیے چھتہ توڑے گا، اس چھتے کو نچوڑے گا، شہد حاصل کر لے گا اور چھتے کا جو بھوسا رہ جائے گا اسے وہ موم بنائے گا، اور موم کو وہ استعمال کرے گا اور اس سے جب موم بتی بنے گی اور اس کو جب جلایا جائے گا، روشن کیا جائے گا، تو اس روشنی کے اوپر پروانہ دیوانہ وار آئے گا اور جل کر خاک ہو جائے گا۔ تو اس مکھی کے باغ میں جانے کا نتیجہ اس پروانے کی نہ حق موت ہے۔ تو یہ شعر مختصر سا لیکن بڑا گہرا، مگز کو باغ میں جانے نہ دینا، نہ حق خون پروانے کا ہوگا۔ تو اسی طرح اقبال عظیم نے جو بڑے ہی عاشق رسول تھے، بڑے گہرائی کے شعر کہا کرتے تھے، عشق و محبت سے بھرا ہوا ایک شعر کہا، نعت لکھنے کو جب بھی قلم اٹھایا اقبال، شاعر نے جب نعت کے لیے ارادہ کیا اور قلم ہاتھ میں لیا تو کہا کہ نعت لکھنے کو جب بھی قلم اٹھایا اقبال، قطرہ خون جگر نو کے قلم تک آ پہنچا۔ جگر کا خون وہ پگھلا، جگر محبت کے اندر جلتا ہے، جب انسان کو محبت ہو تو انسان پیلا پیلا ہو جاتا ہے اور انسان کا جگر جلتا ہے عشق و محبت کی سوز اور اس کی جلن سے۔ تو کہا کہ نعت لکھنے کو قلم جب بھی اٹھایا اقبال، قطرہ خون جگر، جگر کے خون کا قطرہ نو کے قلم تک آ پہنچا۔ تو یہ عشق و محبت کی باتیں انسان کو تب حاصل ہوتی ہے جب وہ محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھے گا، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا یہ عالم تھا کہ ایک ہاتھ میں شریعت کا جام اور دوسرے ہاتھ میں عشق و محبت کا جام تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت اور طریقت میں فرق کرنا گمراہی کی بات ہے، شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی چیز ہیں، شریعت ظاہری احکام جو اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور یہ قربانی، صدقہ فطر وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی معاملات جو شریعت کے ظاہری احکام ہیں ان کو شریعت کہا جاتا ہے. اور ایک ہے طریقت، کہ ہماری روح سے وابستہ جو احکام ہیں، ہماری روحانیت کے ساتھ جو وابستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ طریقت کہلاتے ہیں. تو فرمائیں کہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، جو شخص ان دونوں میں فرق کرے تو وہ گمراہی کا مرتکب ہے. تو فرمائیں کہ شریعت اور طریقت میں فرق کرنا گمراہی ہے. جو شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ صوفی کہلانے کا ہرگز حقدار نہیں ہے. کہ انسان دعویٰ کرے صوفی ہونے کا، پیر ہونے کا، مرشد ہونے کا اور شریعت کا دور دور بھی نام و نشان نہ ہو، ظاہری شکل و صورت متبع سنت نہ ہو، ظاہری وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہ ہو، اس کا چال ڈھال، لباس پوشاک، کھانا پینا، آمدن، یہ تمام چیزیں آزادانہ ہوں، اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرے صوفیت کا. تو فرماتے ہیں کہ جو شریعت کا پابند نہ ہو، جو متبع شریعت نہ ہو، وہ کبھی بھی صوفی نہیں بن سکتا، بزرگ کہلانے کا حقدار نہیں، وہ مرشد بننے کا حقدار نہیں. اس لحاظ سے فرمایا کہ شریعت پر جو شخص عامل نہیں تو وہ صوفی کہلانے کا بھی حقدار نہیں بنتا. حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ ہیں، جو فقہ حنفی کے امام مانے جاتے ہیں، اور آپ کی فتاوی شامی بہت مفصل کتاب ہے، جس سے فقہ حنفی کے فتاوی اکثر اور بیشتر اسی سے استدلال کیا جاتا ہے، اس میں سے دلائل کا استنباط کیا جاتا ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ شریعت اور طریقت اور حقیقت یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں. بسا اوقات مفہوم ایک ہوتا ہے، اس کے تعبیر کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. ایک شخصیت ہے، ایک انسان ہے، میں ہوں مثال کے طور پہ، میرا نام ہے رضوان، تو کوئی مجھے رضوان کہے تب بھی میں مراد، کوئی مجھے بھائی بولے تب بھی میں مراد، کوئی حافظ صاحب بولے، کوئی قاری صاحب بولے، کوئی مولوی صاحب بولے، کوئی بیٹا بول دے، کوئی کچھ بول دے، کوئی استاد جی بول دے، مراد ایک ہی ہے. تو بسا اوقات ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے کئی الفاظ متعین کیے جاتے ہیں. تو یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں احکامات شرعیہ دیے، ظاہری اور باطنی، ان دونوں کے مجموعہ یہی شریعت کہلاتا ہے. اندرونی جو احکام دیے جو ہمارے روح کے ساتھ وابستہ ہیں اس کو طریقت کہا جاتا ہے، اور جو ظاہری احکام ہمارے جسم و جان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ شریعت کہلاتے ہیں. اس لحاظ سے علامہ شامی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت اور حقیقت یہ سب آپس میں ایک ہی چیز ہیں. ان کے اور بھی نام ہیں، تصوف جس کو کہا جاتا ہے، اسی تصوف کو طریقت بھی کہا جاتا ہے، سلوک بھی کہا جاتا ہے، احسان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک ہی معنی کی ادائیگی کے لیے مختلف الفاظ ہیں، مطلب اور مقصد سب کا ایک ہی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو تصوف کا علم ہے، اس میں علم اخلاق، کہ انسان کے اندرونی جو معاملات ہیں، اس کے نفس کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں، ان کے اندر جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ان بیماریوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم اخلاق یعنی تصوف کا حاصل کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی الا ماشاءاللہ بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہوا کرتے ہیں. مثال لکھی ہے، جیسے کبر ہو گیا، جس کو بڑائی کہا جاتا ہے، کہ انسان کے اندر بڑائی ہوتی ہے. ہر انسان اپنے اپنے دائرہ حیات کے اندر اپنے اپنے لحاظ سے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. کبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان متکبر ہے، بڑا کر و فرض ہے، شاندار گاڑی ہو، شاندار بنگلہ ہو، عالی شان گھر بار ہو، اس کے بعد جا کے وہ متکبر بنے. غریب سے غریب آدمی بھی متکبر ہوا کرتا ہے. تو کبر کا تعلق، بڑائی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ انسان اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہو، تو یہ کہلاتا ہے کبر. فرماتے ہیں کہ کبر ہو، بخل ہو، کینہ، خیانت، غصہ اور عداوت. حضرت مفتی نظام الدین شامز شہید رحمہ اللہ، آپ نے جو اپنی زندگی کی آخری تقریر فرمائی، اس کے اندر آپ نے یہی چیزیں بیان فرمائی کہ انسان کو اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں کو درست کرنا چاہیے. اس میں آپ نے اسی بات کو کہ ہر انسان اپنے اندر جو اس کا ایک نفس ہے، اس نفس کے اعتبار سے اپنے اندر بڑائی رکھتا ہے، کہ جہاں کہیں ٹکراؤ کا معاملہ آ جائے تو اس کا نفس انانیت کا مکھ شکار ہو جاتا ہے، کہ اس نے یہ میرے خلاف بات کیسے کر دی، میرے سامنے اس نے یہ بات کیوں کی. مرد ہو یا عورت، ہر شخص، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ، وہ اپنے آگے کسی اور کو بڑا بننے نہیں دیتا. تو یہی ہے کبر. تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت نے ایک شعر فرمایا تھا کہ نفس مارا کم ترس فرعون نیز، نفس مارا کم ترس فرعون نیز، لیکن اور عون مارا عون نیز. کہ ہم میں سے ہر شخص کا نفس جو ہماری اندرونی چاہتے ہیں، جو ہمارا اندرونی مزاج ہے، فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص کا نفس وہ فرعون سے کم نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ فرعون کو طاقت حاصل تھی، ہمیں طاقت حاصل نہیں ہے. ہمیں بھی اگر طاقت مل جائے، بہت سے لوگ ہیں کہ جب ان کو اختیارات ملتے ہیں تو وہ اپنے وقت کے متکبر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ قدرت مل چکی، طاقت مل چکی، اختیارات مل چکے، تو وہ اپنے آگے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے. اور جس کو نہیں ملے ہوئے تو ان کا نفس بھی فرعون تو ہے، لیکن چونکہ اختیارات نہیں ملے ہوئے اس لیے بے بس. بالکل صحیح فرمایا کہ نفس سے مارا کم ترس فرعون نیس، لیکن اور عون مارا عون نیس، کہ ہم میں سے ہر شخص کا نفس اپنی جگہ فرعون کی حیثیت رکھتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اس کو طاقت اور قوت حاصل تھی، اس کے بلبوتے پہ جو اس کا دل چاہتا تھا کرتا تھا. لاکھوں بچے اس نے مروائے، کیا کچھ ظلم اس نے ہند نہیں ڈھائے، لیکن فرمایا کہ اس کو قوت حاصل تھی، طاقت حاصل تھی، بادشاہ تھا، تو اس نے جو دل میں آیا کر گیا. اور لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس جو طاقت نہیں، قوت اور قدرت نہیں، اس لیے ہم دب جاتے ہیں. دل میں سوچتے ہیں کہ اگر میرا بھی بس جاتا تو میں چھوڑتا نہیں. تو وہی فرعونیت ہمارے نفس کی کسی نہ کسی انداز میں چھلک جاتی ہے. حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں. آپ نے اپنی ساری زندگی خدمت دین میں گزار دی. آپ کے پاس بہت سارے مریدین اور متعلقین منتسبین کا حلقہ تھا. لوگ آتے، اپنی اصلاح کرواتے، تربیت کرواتے، چلے جاتے. دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے اور فیضیاب ہو کر چلے جاتے. آپ ہی کے بارے میں حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمہ اللہ کی زبان سے ہم نے سنا. حضرت ایک بات فرما رہے تھے، اس میں فرمایا، طلبہ سے خطاب تھا، اس میں فرمایا کہ انسان کے اندر جب اندرونی حالت اچھی ہو اور وہ کوئی بات گہرائی سے کرتا ہو تو وہ بہت زیادہ با اثر ہوتی ہے. اس پر آپ نے وہ شعر بھی پڑھا، فرمایا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تو حضرت مفتی نظام الدین شام سے شہید نے حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی کا قصہ سنایا. فرمایا کہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کو پڑھانے لکھانے کے لیے دینی ادارے میں بھیج دیا، پڑھ لکھ کر لائق فائق ہو کر سند حاصل کر کے آ گئے. حضرت نے اپنے صاحبزادے کی آمد پر اپنے مریدین کے حلقے کے اندر ایک بیان کی محفل منعقد کی، واعظ کی محفل منعقد کی، اور اپنے صاحبزادے کو کھڑا کیا واعظ کرنے کے لیے. چونکہ وہ آئے تھے صرف علم حاصل کر کے، ابھی تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرے تھے، اور جس کو روحانیت کہا جاتا ہے اس سے بھی کورے تھے. تو آپ فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ ان کے صاحبزادے کھڑے ہوئے کافی دیر تک علمی دلائل کی روشنی میں مدلل اور مستند باز کیا، لیکن مجمع پر اتنا گہرا اثر نہ پڑا. اس کے بعد حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ اٹھے کھڑے ہوئے اور صرف دو جملے ارشاد فرمایا. فرمایا کہ کل رات گھر میں بلی آئی اور دودھ پی گئی، کل رات گھر میں بلی آئی اور دودھ پی گئی. نہ جانے کس گہرائی کے ساتھ یہ سادہ سا جملہ بولا. فرماتے تھے کہ سامنے جو ان کے مریدین تھے رو رو کے ہچکیاں بن گئی. حالانکہ کوئی رونے کی بات نہیں ہے، لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ چونکہ وہ روحانیت سے لبریز تھے، مالا مال تھے، صرف ایک جملہ سادہ سا فرمایا اور اس کا اتنا اثر ہوا آپ کے مریدین پر کہ لوگ رونے لگ گئے. اور دوسری طرف آپ کے صاحبزادے ایک لمبی جوڑی تقریر کر کے فارغ ہوئے، لیکن مجمع پر اتنا گہرا اثر نہ پڑا. تو انہی حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے پوتے تھے کہ ساری زندگی اپنے دادا کے اس فیض کو دیکھتے رہے، لیکن فیض سے فیضیاب نہ ہوئے، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوا کرتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں قدر پہچان لیتے ہیں بڑے لوگوں کی، ورنہ بہت سارے لوگ اونچے شخصیات کے جو گھر والے ہوتے ہیں، بسا اوقات زندگی کے اندر وہ معمولی سمجھتے ہیں، بعد وفات پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن وہ پھر کسی بھی فائدے کی نہیں. تو یہی حال آپ کے پوتے کا ہوا. تو جب حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی وفات پا گئے تو اس وقت پوتے کی آنکھیں کھلی، اب ہوش آیا اور پتہ چلا کہ اچھا دادا جان اتنی اونچی شخصیت تھے. اور پھر ہوش آنے کے بعد جب دیکھا تو گھر میں تو اندھیرا چھا چکا، وہ چراغ گل ہو چکا، وہ رات دن کے جو فیض کے سلسلے تھے وہ بند ہو چکے. لیکن دل میں ایک جھٹکا لگا تھا، تو سوچا کہ میں بھی اپنے دادا جان کے فیض سے مستفید ہو جاؤں. اس سوچ کے ساتھ آپ نے معلومات حاصل کی حضرت عبد القدوس نبوی کے پوتے نے کہ میرے دادا کے سب سے زیادہ تربیت یافتہ فیض یافتہ اور سب سے زیادہ جو ان کے قریب ہوں کون سے خلیفہ ہیں. معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ بلخ کے اندر ایک شخص ہے, ایک صاحب ہیں جو حضرت کے بہت ہی زیادہ فیض یاب ہیں. چونکہ دل میں تڑپ آ چکی تھی, دل پہ چوٹ لگ چکی تھی, بہت سارے اللہ والے اپنی وفات کے ساتھ پیچھے والوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جاتے ہیں. اللہ پاک نے نیک لوگوں کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ زندگی کے اندر بھی وہ ہدایت کا سامان بنتے ہیں اور بعد وفات بھی بہت سارے لوگوں کی کایا پلٹنے کے لیے وہ بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ پاک نے آپ کو زندگی کے اندر وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ آپ کو ہوائیں آپ کے لیے مسخر کر دی, جنات اور یہ تمام کے تمام انسان, ان سب کے اوپر آپ کی حکومت تھی. بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی, نئے سرے سے تعمیری کام زور و شور سے جاری تھا کہ اچانک فرشتہ ملک الموت آدم کا بتایا کہ آپ کی موت کا وقت آ چکا. فرمایا کہ کام تو ابھی چل رہا ہے تعمیر کا, ادھورا رہ جائے گا, چونکہ وقت تو مقرر ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر, اللہ کی طرف سے جب مقرر وقت آئے گا تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی. وہ تو بات پکی پتہ تھی, تو یہ نہیں کہا کہ مجھے مہلت دو, مجھے تھوڑا سا وقت دے دو. ابھی جمعے کے دن جمعے کی نماز میں ایک نوجوان کا جنازہ ہوا, دو دن پہلے اس کی بات چیت پکی ہوئی اور دو دن بعد موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے لاکھ کوشش کر لی, دماغ کے اندر چوٹیں آئی تھی, آپریشن کی, بچانے کی کوشش کی, لیکن اللہ کو پیارا. وقت مقرر آنے کے بعد نہ بچہ بچہ ہے, نہ نوجوان, نہ جوان, نہ ادھیڑ, نہ بوڑھا, ہر ایک اپنے مقرر وقت پر دنیا سے چلا جاتا ہے. پچھلے دنوں ضیاء الدین ہمارے ایک دوست کا ماموزاد بھائی, چھ مہینے کا, وائٹ سیل کم ہو گئے تھے, داخل تھا, تو اسی کے برابر میں ایک اور بچہ ایک سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی, اس کے بھی یہ سیل وغیرہ ختم ہو گئے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور قسمت سے اس کی والدہ اس نوعیت کی تھی کہ آئندہ ان کی اولاد ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ ایک لوٹا بچہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ اس کی ماں کی حالت اس قدر بری ہے کہ ضیاء الدین اسپتال میں داخل تھا تو ماں نیچے فرش پر بلک بلک کر اللہ کے سامنے سجدے میں رو رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے کہ اللہ میرے بچے کو بچا لے. چونکہ آئندہ مزید اولاد کا بھی امکان نہیں ہے, اکلوتا بیٹا ہے, وہ سال بھر کا ہے, اور وہ ڈاکٹر نے کہا کہ بس اس کے آخری وہ ہے, اس کے لیے کوئی سامان نہیں ہے بچنے کا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھرے مجمع کے اندر اتنی بےتاب, بے چین, پریشان, چیخ چیخ کر رو رو کر اللہ سے معافیا مانگ رہی ہے, چلا رہی ہے, رو رہی ہے. والد بھی اس کے کسی اسکول وغیرہ میں ٹیچر تھے, ان کی حالت الگ بری, دو ڈھائی لاکھ روپئے انہوں نے خرچ کر لیے, لیکن ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر, اللہ کی طرف سے جو مقرر وقت آ جاتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی. لاکھ کوششیں کر لی, روئی, گڑ گڑائی, معافیا مانگی, لیکن مقرر وقت آنا تھا, وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو موت جب آتی ہے نہ بچے کو دیکھتی ہے, نہ جوان کو, نہ ادھیڑ کو, نہ بوڑھے کو, نہ مرد کو, نہ عورت کو. تو وہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وقت مقررہ کا فرشتہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, معاملہ تو سامنے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تم میری روح اس انداز میں قبض کرو کہ میں اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آسا کا سہارا لیا اور آپ اس انداز میں کھڑے ہو گئے جس طرح اپنی زندگی میں کھڑے ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد آپ کی روح قبض کر دی گئی. آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن اللہ کے ایک نیک بندے ہیں, اونچے درجے کے پیغمبر ہیں, وفات ہو چکی, انتقال ہو چکا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں. سارے جنات بھی لگے ہوئے ہیں, رات دن کام میں لگے ہوئے ہیں, تعمیرات کا کام زور و شور سے جاری ہے, انسان بھی لگے ہوئے ہیں, کافی زمانہ گزر گیا اسی تعمیرات کے سلسلے میں. جب تعمیرات مکمل ہو گئی, اللہ پاک کا حکم جب آ گیا کہ تعمیرات مکمل ہو چکے, راز کے فاش ہونے کا وقت آیا, تب جا کے آپ کے آسا کے اندر دیمک لگی. اس دیمک نے آسا کو کھانا شروع کیا اور جب وہ کھوکھلا ہوا اس کے بعد آپ کا وجود زمین پر آ گیا. تب جنات کو اور انسانوں کو پتہ چلا, اب وہ سر پیٹنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کب ان کی وفات ہوئی, چونکہ انبیاء کے اجسام بالکل جو کہ جو محفوظ رہا کرتے ہیں. اب وہ جنات پریشان تھے کہ ہائے ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو اتنی مشقت اور مجاہدہ اور اتنی محنت ہمیں نہ کرنی پڑتی. تو اللہ کے نیک بندے زندگی میں بھی نیک کام کے لیے اللہ پاک کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وفات کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی کائے پلٹ دینے کے لیے کارآمد ثابت ہوا کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی کے پوتے کے دل پہ بھی چوٹ لگ چکی تھی، اسی چوٹ کے نتیجے میں طلب اور تلاش کے لیے معلومات حاصل کی، اور اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ بلخ کے اندر دادا جان کے کوئی اونچے درجے کے خلیفہ رہا کرتے ہیں، کہا کہ چلو ان کے پاس جا کے فیض حاصل کروں گا۔ اس فیض کے حصول کے لیے ہندوستان سے بلخ کا سفر کیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب حضرت کے خلیفہ کو اطلاع ہوئی کہ میرے پیر کا پوتا آ رہا ہے، میرے شیخ کے بیٹے کا بیٹا آ رہا ہے، تو خوشی سے جھوم اٹھے اور ان کے استقبال کے لیے بڑے شاندار انتظامات کیے۔ وہاں جب پہنچے تو بہت والہانہ استقبال کیا، اور آپ کے رہائش کے لیے، رہن سہن کے لیے بڑے اعلیٰ انتظامات کیے، اور بڑے کھانے وغیرہ اور بہت زیادہ، حد سے زیادہ جو ہو سکتا تھا ان کی خاطر مدارات کی۔ ایک دو دن جب گزر گئے، اس کے بعد ان پوتے نے اپنا مدعا بیان کیا کہ حضرت، میں آپ سے صرف ملاقات کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے پاس اپنے دادا جان کا وہ فیض جو آپ نے ان سے حاصل کیا تھا، آج میں آپ سے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ سن لیا، فرمایا کہ اچھا، چونکہ بزرگ وہ بیماریوں کو پہچانتے ہیں، شکلوں کو دیکھ کر، مزاجوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کون سے انسان میں کون سی بیماری ہے اور کس بیماری کا علاج کس طرح کیا جائے گا۔ تو کیا تو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ استقبال ہو رہا تھا والہانہ انداز میں، جب معلوم ہوا کہ یہ تربیت کے لیے آئے ہیں، اصلاح نفس کے لیے آئے ہیں، فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے پاس اصلاح کے لیے آئے ہیں تو یہ سارے انتظامات ختم کر دیے جائیں۔ وہ رہائش کے جو اعلیٰ انتظامات تھے سارے ختم کر دیے گئے، کھانے کے اندر جو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تھے وہ سارے انتظامات ختم۔ فرمایا کہ اب آپ کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری آپ کو سونپی جائے وہ کامل مکمل آپ کو نبھانی ہوگی۔ چونکہ دل میں طلب لے کر گئے تھے، فرمایا کہ بالکل منظور ہے۔ فرمایا کہ ہماری مسجد کے ساتھ وضو خانہ ہے، وہاں پانی گرم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے حمام کے اندر، تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں گے، لکڑیاں گرم کرتے رہیں گے، لکڑیاں جلاتے رہیں گے، ایندھن کو گرماتے رہیں گے اور پانی گرم مہیا کریں گے لوگوں کو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اور میری رہائش کہاں ہوگی؟ فرمایا وہیں پڑھ کر سو جانا، جب نیند آیا کرے وہیں حمام میں سو جایا کرنا۔ اتنے اونچے بزرگ کے پوتے ہیں، لیکن جب آئے ہیں اپنی تربیت کے لیے تو دل کے اندر، عام طور پہ جب انسان صاحب زیادہ ہوتا ہے، کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس کا نفس بھی اتنا ہی زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ تو چونکہ تربیت کرنی تھی، علاج کرنا تھا، اور آپ نے بھانپ لیا تھا کہ یہ اونچے مزاج کے آدمی ہیں، ان کے نفس کے اندر انانیت ہے، بڑا پن ہے، اس کو کچلنا پڑے گا، اس کو نفس کو، شیطان کو، اس کے طاغوت کو توڑنا پڑے گا۔ اب آئے تھے چونکہ سچی طلب لے کر، تو منظور کر لیا، وہاں ڈیوٹی شروع کر دی، لکڑیاں جلاتے ہیں حمام کے اندر اور وہ گرم پانی لوگوں کو مہیا کرتے ہیں۔ چند دن جب گزرے تو آپ نے اپنی جو شیخ تھے خلیفہ، اپنی جو یہ تھی ماسی جمعدارنی، اس سے کہا کہ جس وقت تم کچرا لے کر جاؤ تو وہ جو شخص حمام میں ڈیوٹی دیتا ہے اس کے پاس سے گزرنا، وہ بدبودار کچرے کی ٹوکری لے کر اس کے پاس سے گزرنا اور بتانا کہ اس نے کیا کچھ کہا یا کیا کچھ کیا۔ وہ جمعدارنی کچرا صفائی وفائی کرنے کے بعد جب گزری ان کے پاس سے وہ کچرے کی ٹوکری لے کر، تو بڑے ناک منہ چڑھائے، تیوریاں چڑھائیں، اس کو گھور کے دیکھا اور کہا کہ گنگوہ نہیں ہے، اگر گنگوہ ہوتا تو تجھے نہیں چھوڑتا، اور بڑی نفرت کا اور غصے کا اظہار کیا۔ اس خاتون نے، اس جمع دارمی نے، ماسی نے آ کر بتایا تو فرمایا کہ اوہ، ابھی تو بہت کثر باقی ہے۔ فرمایا کہ چاول ابھی گلا نہیں اور ابھی تو بہت بڑا مرحلہ باقی ہے۔ پھر وہاں لگے 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 کافی زمانہ گزر گیا، پھر اگلا مرحلہ آیا آزمائش کا، امتحان کا۔ فرمایا کہ اب پھر ان کے پاس سے کچرے کی ٹوکری لے کر گزرنا، اور اس مرتبہ وہ ٹوکری ذرا ان کے ساتھ ٹچ کرتی ہوئی گزرنا، لمس ہو جائے۔ جب وہ کچرے کی ٹوکری لے کر گزری تو انجانے میں یوں اسے بے دھیان بن کر ان کے پاس سے وہ کچرے کی ٹوکری لگاتی ہوئی گزر گئی۔ اس وقت زبان سے تو کچھ نہ بولے، صرف یوں گھور کے دیکھا۔ آ کر اس نے اطلاع دی کہ آج زبان سے کچھ نہ بولے، خاموش رہے، لیکن وہ تھوڑا سا گھور کے دیکھا۔ فرمایا کہ شکر ہے، فائدہ ہو رہا ہے، وہ نفس کے اندر جو بڑائی تھی وہ گھٹ رہی ہے، انانیت ختم ہو رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ آیا، وقت گزر گیا کافی، پھر فرمایا کہ آج جانا اور آج اس انداز سے اس کے پاس لڑک جانا کہ کچرے کی ٹوکری اس پر جا گرے۔ جب تیسرا مرحلہ آیا وہاں پہنچی اور اس انداز سے ٹھوکر کھائی انجانی بن کر کہ کچرے کی ٹوکری ساری ان پہ جا گری. اب یہ مرحلہ آخری آ چکا تھا تو وہ بجائے یہ کہ غصہ ہوتے ڈانٹتے ڈپٹتے فوراً اٹھے اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کوئی چوٹ تو نہیں لگی, اپنی پرواہ بھول گئے, کچرا گرنا بھول گئے, اب دوسرے انسان کی ہمدردی دل میں اجاگر ہو چکی, فوراً پوچھنے لگے کہ بہن کی چوٹ تو نہیں لگی. اس نے کہا کہ نہیں. فوراً وہ سارا کچرا وچرا سمیٹ کے اس کی مدد کر کے اس کو چلتا کر دیا. اس خادمہ نے آ کر اطلاع دی کہ آج یہ معاملہ ہوا. فرمایا کہ الحمدللہ کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. بلایا فرمایا کہ تمہارا یہ مرحلہ تو پورا ہو چکا کہ نفس اتنا کچلا جا چکا ہے کہ کچرا گرنے کے باوجود بھی غصہ نہیں آیا, اور اگلے آدمی کی ہمدردی اتنی ہے کہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ چوٹ تو نہیں لگی. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہمارے شکاری کتوں کی نگرانی ہے. پہلے تو شہر سے دوری تھی, دور رہ کر توجہ ڈالی جا رہی تھی, تربیت کا پورا معاملہ تھا, نگرانی پوری جاری تھی, وظائل لاپرواہی ایک طرف ڈال دیا, لیکن پوری توجہ پوری نگرانی دیکھ بھال چل رہی ہے کہ مریض کا علاج کس حد تک ہو رہا ہے. اسپتالوں میں بھی جب مریض داخل ہوتا ہے اور اس کے علاج معالجہ جب چلتا ہے تو ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے ڈاکٹر اس سر میں مسلط رہے. ڈاکٹر کی توجہات اس پر ہوتی ہے, وہ آتا ہے چند لمحے کے لیے, لیکن وہی چند لمحے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے علاج اچھا چل رہا ہے یا خراب چل رہا ہے. تو یہی حال روحانی علاج میں بھی. تو غرض یہ کہ فرمایا کہ اب تم ہمارے شکاری کتوں کی نگرانی کیا کرو. اب ذمہ داری بدل گئی, شکاری کتوں کی نگرانی ہونے لگی. ایک موقع آیا کہ حضرت کو شکار پر جانا تھا, شکار کے لیے چلنے لگے. فرمایا کتوں کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے. پہلے موقع پر تو دوری کے ساتھ توجہ دی گئی, دوسرے مرحلے پر اپنی غربت تو ملی, لیکن ساتھ میں ابھی ایک اور مرحلہ ہے کہ کتوں کی نگرانی پر لگایا ہوا ہے. شیخ کی صحبت اور شیخ کی مقاربت اور غربت نصیب ہوئی, لیکن ساتھ میں کتوں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے. جب شکار کے لیے نکلے اور آگے جا کے شکار کا مرحلہ آیا, معاملہ آیا, تو کتوں کو جب اشارہ ملا تو وہ شکار کے اوپر لپ کے, ہٹے کٹے کتے تھے طاقتور, جب وہ دوڑنے لگے تو دوڑتے دوڑتے چونکہ حکم یہ تھا کہ ان کی زنجیر چھوڑنی نہیں ہے, جیسے بقرعید کے دنوں میں گائے بدک جاتی تھی, بسا اوقات نوجوان ساتھ ساتھ بھاگتے 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 رسی ہاتھ میں لپیٹی تھی, آخر کار کہیں بھی جا کر لڑک گئے. اب گائے آگے آگے بھاگ رہی ہے, وہ نوجوان پیچھے پیچھے گھسٹ رہا ہے, گھٹنے چل گئے, کونے چل گئی, چہرے پہ خراشے آ گئے. تو یہ نقصانات جس طرح ہوتے ہیں, تو وہی حال ان کا ہوا کہ بھاگتے بھاگتے کتے اتنے تیز بھاگے کہ یہ گر پڑے, اور اس کے بعد سارے گھٹنے کونیاں سارا جسم لہو لہان ہو گیا, چھل گئے. تو یہ حالت دیکھ کر پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اچھی طرح رگڑائی اور منجائی ہو گئی اس کی, لیکن اللہ پاک کی طرف سے بھی نگرانی چل رہی تھی اس بندے کی جو اللہ کی تلاش میں, اللہ کی طلب میں, اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا. اللہ پاک نے بھی غیبی معاملہ فرمایا کہ اسی رات ان خلیفہ بزرگ کو اپنے پیر حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ خواب میں نظر آئے. فرمایا کہ میاں تم سے تو ہم نے اتنی محنتیں نہ لی تھی جتنی تم نے ہمارے پودے سے لی ہیں, کتنے رگڑے لگواؤ گے اس کے. وہ معصوم بیچارہ اپنی ریاضتیں اور مجاہدیں برداشت کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گیا کہ آج کو لہو لہان کر دیا. فوراً جھٹکا لگا, حضرت کو بھی جب بیدار ہوئے تو ان کو سینے سے لگایا, فرمایا کہ اب تمہارا سارا مرحلہ مکمل ہو گیا, آج تمہیں وہ فیض کامل مکمل دے دیا جاتا ہے جو میں نے تمہارے دادا جان کے گھر سے حاصل کیا تھا. درمیان کے اندر مرحلہ گزرا نفس کے کچلنے کا. تو بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کا نفس اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے متکبر ہے, غرور کا, حسد کا, کینہ کا, بے شمار بیماریوں کا گڑھ ہے, مرکز ہے. تو جب تک ہم ان بیماریوں کا علاج نہ کریں تو ہماری حالت بالکل یہی ہے کہ نفس سے مارا کم ترس فرعون نیس, لیکن اور آن مارا آن نیس, کہ ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں, اس کو قوت حاصل تھی, ہمیں قوت حاصل نہیں. تو ہمیں اگر قوت بھی حاصل ہو لیکن نفس کی اصلاح اگر کرا لی جائے گی تو انشاءاللہ ہر موقع پر, ہر موڑ پر, ہر میدان پر انسان صحیح فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنے قدم آگے بڑھا سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حقیقی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جو برائیاں جو خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں اللہ پاک ان کی طرف ہم سب کو متوجہ ہو کر ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق حمیدہ, اخلاق حسنہ جو فضائل کہلاتے ہیں, ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب متصف فرمائے.
دعا کی درخواست ہے محترم جناب حاجی احمد حسین بدیل صاحب، یہ انتقال کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. دعا کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنت السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.